اذن گرامی، ان تین روزہ مجالس میں جو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ان کی شہادت اور ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے امام بارگاہ قصر حسینی میں منعقد کی جا رہی ہیں، ہمارا عنوان سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوگا، اس لیے کہ ام ابیہ ہونے کے ناطے، ام حسن حسین ہونے کے ناطے، زوجہ رسول ہونے کے ناطے، اسی طریقے سے سرور کائنات رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہونے کے ناطے، اور پھر یہ کہ ائمہ علیہم السلام کی والدہ ہونے کے ناطے جناب زہرا کا ہم پر، اس کائنات پر ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم ان کے ایام عزا کو بہتر سے بہتر طریقے سے منعقد کریں، اور جیسے کہ دو روایات نقل کی گئی ہیں جناب زہرا کی شہادت کے عنوان سے، ایک 75 اور ایک 95 دن کے حساب سے، اور اس میں جو ہے مختلف علماء نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہم دونوں تاریخوں کو شایان شان طریقے سے منائیں، اس لیے کہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو ہمیں حیات دینے والے ہیں، چنانچہ ان تین روزہ مجالس میں ہم سیرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈالیں گے، اور ہم نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام ربوبیت کو بیان کر رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے، اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر، تاریکیوں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست، وہ لوگوں کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ یہ آیہ مجیدہ در حقیقت ایک نظام الہی کو پیش کر رہی ہے، اور اس نظام الہی میں اللہ کے ساتھ کچھ ایسے افراد اللہ نے شریک قرار دیے ہیں، توجہ رکھیے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، وہ ایسا عہد ہے کہ جس کا دوسرا دوجا ساتھی میسر ممکن نہیں ہے، توجہ رکھیے گا عزیز علی گرامی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے نظام قدرت کو، اپنے نظام معیشت کو در حقیقت چلانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ ایسی ہستیوں کو قرار دیتا ہے جو اس کی خدائیت میں شریک ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، خدا کی سلطنت، خدا کی قدرت، خدا کا احاطہ، خدا کا علم، خدا کی حیات، خدا کی ہر صفت کائنات پر حاوی ہے، تسلط رکھے ہوئے ہے، برتر ہے، اور جب ہم یہ کہہ دیتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر اللہ کو اپنے نظام معیشت کو چلانے کے لیے بندوں کی یا اپنی مخلوقات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھئی اگر اللہ قادر ہے تو پھر قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہے تنہا تمام کاموں کو انجام دے، وہ تنہے تنہا تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کا آغاز بھی کرے، ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے نظام معیشت میں اور نظام ہستی میں، یہ نظام معاش میں نے کہا کہ جس میں ہر انسان بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر انسان در حقیقت اپنے کمال کی طرف گامزن نظر آتا ہے، ہر انسان اپنے عیب سے لے کر اپنے کمال تک کی جستجو میں در حقیقت غرق نظر آتا ہے، تو یہ جو نظام ہے اللہ کا، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کیا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بنا دیا اور یہ بن گیا؟ یہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ ایسے افراد شریک ہیں، اللہ کی مخلوق شریک ہے کہ اللہ خود ان کو اپنا اس امر میں شریک قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ اب گفتگو آگے بڑھے گی تو بہت آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کو ہدایت دینی تھی انسانوں کو، اللہ کو ہدایت دینی تھی انسانوں کو، یہ جو ہر چیز آپ اطراف میں جو آوازیں آتی ہیں سنتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، جی اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں آپ، اللہ سے بالکل براہ راست ہو جائیں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اطراف میں بہت ساری آوازیں آتی ہیں، یہ جو ڈائریکٹ ہونے والی بات ہے یہ تو خود اللہ نے اپنے لیے قرار نہیں دی، اس لیے کہ ذرا نظام مشیت الہی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، کیا یہ ڈائریکٹ پہنچائی ہے؟ توجہ رکھیے گا، ڈائریکٹ پہنچائی ہے نہیں، یہ انبیاء کس لیے نازل کیے گئے؟ یہ اللہ، وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وحی کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ بھائی سہارا جب ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ دیا، اللہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر وحی کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ کتابوں کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ انبیاء کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ در حقیقت اس نظام مشیت کو، اس نظام ہدایت کو اسباب اور وسیلوں کے ذریعے سے جاری و ساری کرنا چاہتا ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر ہدایت دینا چاہتا تو اللہ ہر شخص کے دل میں ایک آواز ڈال دیتا، ہاتف غیبی کی آواز آ جاتی، جناب آپ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، جی اب آپ یہ کام کر لیجئے، یہ کام کر لیجئے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی وہی پہنچانے کے لیے روح الامین کا انتخاب کیا، توجہ رکھیے گا، وہ اللہ جو در حقیقت ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، قدرت اس کی چھائی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے وحی کو اپنے حبیب تک پہنچانے کے لیے فرشتے کا سہارا لے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا سہارا لینا اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی سلطنت میں عیب یا نقص کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے کام ہوں گے وہ سب اسباب اور وسیلوں کے ذریعے سے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولایت رکھتا ہے، وہ مشہور و معروف آیا جو آپ کثرت سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ اب اللہ کون ہے؟ ولی ہے، لیکن اس ولایت میں کچھ اور ہستیاں شامل ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ خود بعض مخلوقات کو جس کو اس نے چنا ہے، مجتبہ قرار دیا ہے، استفا قرار دیا ہے، ان کو اس نظام مشیت کا حصہ بنا رہا ہے۔ اب جو ہر وقت جو اللہ سے ڈائریکٹ ہونے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ڈائریکٹ ہونا ہوتا تو محمد اور اللہ سے بڑھ کر ڈائریکٹ ہونے کے لیے اور کون موجود تھا؟ جی بھائی، اگر ڈائریکٹ ہی ہونا ہے تو پھر اللہ اپنے حبیب سے ڈائریکٹ ہو جاتا، لیکن نہیں، حبیب تک وہی پہنچانے کے لیے فرشتے کا سہارا، فرشتے کی مدد، فرشتے کے چینل سے وہی کا بھیجا جانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تمام امور کو اسباب کے ذریعے سے جاری کرنا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا بھائی، مادر موسیٰ کو خدا نے وہی کی کہ جب تم بچے کے بارے میں ڈرو تو اس بچے کو پانی میں ڈال دینا، خوف کا شکار مت ہونا، حزن و ملال تمہارے دل میں نہ آئے، ہم اسے رسول بنا کر تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ بس یہاں سے میں اسباب کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ نظام مشیت الہی واضح ہو جائے کہ جب اللہ کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے نظام مشیت کو لوگوں تک کیسے پہنچاتا ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ نے نومولود نوزائیدہ بچے کو بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ پانی کی عادت کیا ہوتی ہے؟ پانی چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا۔ کافر و مومن کی پہچان پانی کے پاس نہیں ہے۔ کافر کو تیرنا آتا ہوگا ساحل سمندر تک پہنچ جائے گا، مومن کو تیرنا نہیں آتا ہو جی غرق ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ بچہ نومولود، چند ماہ، چند مہینے اور چند دنوں کا بچہ ہے، بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ موجیں در حقیقت موسیٰ کی جان کی حفاظت پر مامور ہو گئی۔ وہ پانی جو عادتاً ڈبونے کے لیے، غرق کرنے کے لیے پر تولتا رہتا ہے، وہی پانی کی موجیں موسیٰ کی حیات کی ضامن بن گئی۔ اب خدا بچانا چاہتا ہے لیکن وسیلوں کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اب اگر بات واضح ہو گئی کہ اللہ ولی ہے جو اپنے نظام ولایت کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کا سہارا لیتا ہے، یہ سہارا لینا اس کی قدرت میں حرف لانے کا سبب نہیں بنتی، نقص عیب کا سبب نہیں بنتی، تو اب اگر الم یجدک یتیماً فآوی کی آواز اور ندائے قرآنی آپ کی سماعت سے ٹکرائے کہ اے حبیب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی، خدا کہہ رہا ہے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا، تم یتیم تھے، تمہیں برا کہا جا رہا تھا، تمہیں دشنام دی جا رہی تھی، تم یتیم عبداللہ ہو، تم آمنہ کے فرزند ہو جس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ کو یہ بات بری لگی کہ کفار مکہ، کفار قریش میرے حبیب کو نبوت کے ملنے سے پہلے بچپنے میں تانا دیں، یہ یتیم ہے، اس کے سر پہ سایہ پدر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مشیت کو جوش آیا اور کہا الم یجد کا یتیم فآوا، اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو اب دیکھنا پڑے گا جب محمد یتیم تھا تو وہ کون سے دو ہاتھ تھے، وہ کون سی آغوش تھی، وہ کون سا بچپن تھا، وہ کون سا گھرانہ تھا، وہ کون سے ماں باپ تھے، وہ کون سے چچا اور چچی تھے جنہوں نے آمنہ کے لال کو اپنے دامن میں پرورش دی ہے۔ لم یجد کے یتیمن فآوا، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم تمہیں پناہ دینے والے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ پانی جو غرق کرنے کے لیے ہوتا ہے، امر الہی آ جائے تو پانی موسیٰ کی حیات کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو اب جماننا پڑے گا وہ ہاتھ جو محمد کی کفالت کر رہے ہیں، اللہ اپنے سے تشبیہ دے رہا ہے، اپنے اسے نسبت دے رہا ہے کہ یہ در حقیقت ہماری طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ درود و عظمت محمد و آل محمد۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ اللہ اس نظام کو چلانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ افراد کا سہارا لے رہا ہے. ایک سسٹم بنایا ہے اللہ نے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور, ان کو ظلمات سے نکال کر, تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا. والذین کفروا, یہ نظام الہی ہے. اور ہر دور اور ہر زمانے میں نظام الہی کے مقابلے میں کچھ اور نظاموں نے سر اٹھایا ہے. لہذا اگر کبھی آپ کو اپنے مد مقابل کچھ اشرار کا سایہ نظر آنے لگے, اشرار کا ٹولہ نظر آنے لگے, تو پریشان مت ہوئیے گا. یہ سنت تاریخ ہے, حق والوں کے مقابلے میں باطل والے سر اٹھاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, نظام الہی کا انکار کرنے والے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے ولی, ان کے سرپرست کون ہیں؟ طاغوت ہیں, جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. الٹا کام کرتے ہیں, خدا سیدھا کام کرتا ہے, یہ الٹے کام کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار, جو نظام خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ جہنمی ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ آیت ہے, اور اسی کے ذیل میں ہم چاہتے ہیں کہ سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو واضح کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی نئے خطیب کو سنتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جی, مجھے بھی تھوڑا سا چند منٹ اور درکار ہوں گے کہ میں تھوڑا سا آپ کے مزاج کو سمجھ جاؤں. جی, اور تھوڑا سا آپ میرے مزاج سے واقف ہو جائیں گے. ابھی نہیں, دس منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد, ایک گھنٹے بعد, ایک دن بعد, دو دن بعد, تین دن بعد, جی آپ تھوڑے سے واضح ہو جائیں گے. خوب, یہ تو دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ جناب جب کسی نئے فرد سے, نئی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ جھجھکتے ہیں, تھوڑا سا وہ جھجھکتا ہے, ایک دوسرے کی پسند کے مشترکات کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی بات ایسی نہ کہہ دوں جو قبلہ کو ناگوار گزرتی ہو. جی, یا میں کہوں گا جب میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو سامعین پر گنا گزرتی ہو, تو ہم دونوں کیا کریں گے؟ مشترکات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, ایسا نقطۂ مشترک جو میرے لیے بھی قابل اشتراک ہو, آپ کے لیے بھی قابل اشتراک ہو, جو میری بھی مورد پسند ہو, آپ کی بھی مورد توجہ ہو. تو جب کامن پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم دونوں کی دلچسپی اور رغبت و میل و رجحان جھکاؤ پیدا کر لیتے ہیں, تو اسی کتب مجلس سے اعضا کہا جاتا ہے. بس ہم کو مزاج ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم کو کیفیات اور میلانات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں مادی نقطۂ اشتراک کو تلاش میں سرگردہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر اعلان ہوتا ہے, ادھر فرش ادا بجتا ہے, فرش ادا پر ولایت علی رکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں, اور جب ولایت پہ جمع ہو جاتے ہیں تو جن جن کے دل میں محبت علی اور اولاد علی ہوتی ہے, خود بخود ان کا نقطۂ اشتراک مہیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خود بخود تو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے نقطۂ اشتراک ڈھونڈ لیا, محبت علی, ولایت علی, محبت اہل بیت, یہ نقطۂ اشتراک ہے. اب مزاج ملے نہ ملیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, خاندان ملے نہ ملیں, رسم و رواج متضاد ہوں یا موافق ہوں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے ایمان کا مرکز جب ایک ہو جاتا ہے تو ہم ساری مشکلات کو پس پوش ڈال دیتے ہیں. چنانچہ یہ سیرت جناب زہرا جو ہے اس آئے مجیدہ کے روشنی میں کہ اللہ ولی ہے جو ان کو نکالتا ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں نکالتا, ہاتھ پکڑ کے نہیں بلاتا, دعوت نامہ نہیں دیتا, انویٹیشن کارڈ نہیں بھیجا جائے گا, ایس ایم ایس, واٹس اپ یا ای میل نہیں کرے گا. جی, وسیلوں کے ذریعے سے, واسطوں کے ذریعے سے. اب اس میں بڑی گنجائش ہے, میں اس سے زیادہ اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میرا موضوع جو ہے وہ سیرت جناب زہرا ہے. اور یہ سیرت جو ہے در حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہو یا بقیہ ائمہ معصومین اور چاردہ اور ائمہ تحریر علیہ السلام کی، یہ سب ہمارے لیے حجت ہے. یعنی اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں تو روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں حجت لے کے آئیں گے. حجت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ایک لفظ احتجاج سنا ہے، اردو زبان میں احتجاج کا معنی مظاہرہ کرنا ہے کسی چیز کے حق میں یا مخالفت میں. لیکن احتجاج عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اور دلیل لے کر آنا. روز قیامت آپ پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، یہ میرا عمل ہے، خدا کہے گا اچھا دلیل. یعنی صرف عمل نہیں پیش کرنا ہوگا، ہمیں توجہ رکھیے گا، دلیل بھی پیش کرنی ہوگی، حجت بھی لے کے آنی ہوگی، احتجاج بھی کرنا ہوگا. احتجاج اردو والا احتجاج نہیں بلکہ یہ عربی والا، یعنی دلیل لے کے آنی. خدا کہے گا یہ عمل کیا، دلیل لاؤ، کیوں عمل کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا، تمہاری بات میں وزن کتنا ہے، دلیل لے کر آؤ. اب اگر دلیل عقلی ہوگی، شرعی ہوگی، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، عمل قبول ہو جائے گا. صرف عمل تولا نہیں جائے گا، توجہ رکھیے گا، دلیل مانگی جائے گی. بات ایک مثال دے کر آگے بڑھا دوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. کسی کے سامنے پانی رکھا ہے، پیاس بہت لگی ہے، اسے یہ علم ہو، نالج ہو، یقین ہو کہ یہ پانی ہے اور پی جائے، بعد میں علم ہو کہ یہ شراب تھی، کیا اسے سزا ملے گی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین تھا، نالج تھی، علم تھا، اسے یہ باور تھا یہ پانی ہے، یہ پاک ہے، اسے پیا جا سکتا ہے، پی لے، بعد میں چلے یہ شراب تھی. خدا مؤاخذہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے علم پر عمل کیا، دلیل. اب اگر نام عمل کھولا، جناب ایک صاحب نے پانی پیا، پانچ منٹ بعد پتہ چلا کہ وہ شراب تھی، روز قیامت پکڑنا ہی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنے یقین پر عمل کیا. ایک صاحب اور ہیں، ان کے سامنے ایک مشروب رکھا ہے کالے رنگ کا مثلا، انہیں علم ہے، یقین ہے، باور ہے، اپنی نالج کے تحت یہ شراب ہے، لیکن اسے کوکا کولا سمجھ کے پی جائیں، جی کیا روز قیامت پکڑ ہوگی؟ ہوگی. کیوں؟ اپنے علم پر عمل کیا ہے، اپنے یقین پر عمل کیا ہے. توجہ رکھیے گا، تو صرف عمل ہی تولا نہیں جائے گا، دلیل بھی مانگی جائے گی. تو حجت یعنی روز قیامت مجھ سے شرعی دلیل مانگی جائے گی کہ جناب آپ کے اس عمل کی شرعی دلیل کیا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا حجت ہے، روز قیامت نجات دہندہ ہے، روز قیامت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے یہ سیرت. لہذا اس کے پہلوؤں کو واضح ہونا چاہیے. ہم مختلف انداز سے سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ مقدماتی گفتگو تھی، اب میں براہ راست جو ہے بغیر کسی اور مقدمے میں، یہ ذیل مقدمے میں جائے بغیر میں اپنی گفتگو میں آ گیا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تین مجالس ہیں اور اسی میں چاہیں گے کہ ہم مختلف پہلوؤں کو بیان کریں. اس لیے میں نے آج کی گفتگو جو ہے وہ جناب زہرا کی انفرادی اور معرفتی اور آپ کی اخلاق، آپ کی سوشل لائف سے متعلق قرار دی ہے. خصوصاً ہمارے وہ بچے کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ سیرت علویہ و سیرت فاطمیہ پر عمل پیرا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جمعے کے دن ایس ایم ایس آتا ہے جمعہ مبارک. یہ جمعہ مبارک کہنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف جمعہ مبارک کہہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ جمعے کی ساری فضیلتیں مجھے دے دے. نماز نہیں پڑھیں گے، غسل جمعہ نہیں ہوگا، ناخن تراشے نہیں جائیں گے، پاکیزہ لباس نہیں پہنیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، نماز جمعہ سے دور دور تک واسطے نہیں، جمعہ مبارک خوب ان کو ثواب مل جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کم خرچ، جی بالا نشین والا مسئلہ ہو، جمعہ مبارک ہو۔ خود جمعہ مبارک کیسے ہو؟ نماز تم نے نہیں پڑھنی، غسل تم نے نہیں کرنا، ناخن تم نے نہیں تراشنا، خوشبو تم نے نہیں لگانی۔ مثلا واپس آ رہے ہو تو گھر والوں کے لیے گوشت، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی ایسی چیز لے کر آؤ، کوئی ہدیہ لے کر آؤ۔ پتہ چلے کہ آج عید کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج امام زمانہ کا دن ہے، کچھ تو پتہ چلے۔ عام دنوں سے مختلف نظر آئے تمہارا جمعہ کا دن۔ اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جناب بس جمعہ مبارک لے دے، ساری فضیلتیں مل جائیں گی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے یہاں علم العدد اتنا ترقی کرتا جا رہا ہے کہ اب بسم اللہ کی جگہ 786 اور 110 92 لکھا ہوگا۔ کل جو نماز ہو رہی ہوگی آئندہ زمانے میں، وہ بھی انہی ہنسوں کے ساتھ ہو رہی ہوگی، 3 4 5 6 8 2 10 11 12 15 کر کے۔ خب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے یہاں اصول و قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لہذا نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت ہے سیرت علوی و سیرت فاطمیہ کی۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا کہ جناب زہرا کی سیرت صرف مردوں کے لیے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ یا مولا کائنات کی سیرت مردوں کے لیے ہے اور جناب زہرا کی سیرت عورتوں کے لیے ہے۔ نہیں، جناب زہرا کی سیرت مردوں کے لیے بھی حجت ہے اور خواتین کے لیے بھی حجت ہے۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ میری مائیں بہنیں موجود ہیں یا سن رہی ہیں نہیں سن رہی ہیں، بظاہر تو ہے کہ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ خوب یہ بھی جفا ہے، بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، یہ بھی جفا ہے خواتین کے حق میں کہ ہم ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی انتظام نہ کریں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان کامل ہو، تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں ان میں خواتین کے لیے خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 18 یا 19 سال جو تاریخ اختلاف ہے آپ کی عمر شریف میں، اس کے مطابق آپ کی سیرت کا ہر پہلو مشخص ہے۔ ذرا اگر اس معاشرے پہ نگاہ ڈالی تھوڑی دیر کے لیے، ہم نے سنا ہے کہ سختیاں، صعوبتیں، مشکلات، جد و جہد، اسٹرگل، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان کے مسائل بھی بہت پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر شخص ہر دوسرے شخص کو جانتا ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو فوراً جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ چھوٹے شہر خصوصیات بھی ہوتی ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مکہ بہت چھوٹا شہر ہے کہ جس میں رسول اللہ نے قیام فرمایا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جناب زہرا کی ولادت ہو چکی ہے، آج خبر مل رہی ہے کہ عمر یاسر کی والدہ کو شہید کر دیا۔ مرکز کیا ہے؟ رسول اللہ کا گھر، خدیجہ کا گھر۔ توجہ کیجیے گا، میں تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل انداز سے اس کو آپ کے سامنے میمورائز کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ چھوٹا شہر ہوتا ہے نا، کوئی بھی خبر ہوتی ہے فوراً خیرپور میں فوراً خبر ہو جائے، جناب فلاں صاحب آئیں، فلاں صاحب چلے گئے، فلاں واقعہ ہو گیا۔ اب کراچی جیسے بڑا شہر تو نہیں کہ ایک کونے میں بارش ہو گئی تو دوسرے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک واقعہ ہو گیا دوسرے علاقے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مکہ بہت چھوٹا شہر ہے، اعلان ہو چکا ہے، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں، آج بلال پر سختی کی جا رہی ہے، آج فلا واقعہ ہو گیا، اور اس سب کی بازگشت کہاں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے خانہ مبارک میں، جناب خدیجہ کے گھر میں، جہاں پر 3 4 سال 5 سال کی ایک بچی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بچپن در حقیقت انہی خبروں کے سائے میں گزرا ہے۔ اور یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ صرف ٹریجڈی نہیں ہیں، یہ صرف سانحات اور واقعات نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے احساسات تھے، ان کے پیچھے فیلنگز تھیں، ان کے پیچھے فیصلے تھے، ان کے پیچھے تصمیمات تھیں، ان کے پیچھے در حقیقت یا کسی کا گھر اجڑ رہا تھا یا کسی کا گھر بس رہا تھا. توجہ کیجئے گا, ایسے ماحول میں جناب زہرا پرورش پا رہی ہیں. ایک دوسرا, جناب زہرا کی پیدائش کے وقت اور اس سے پہلے سے لے کر جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تم نے محمد سے شادی کی ہے لہذا قطع تعلق کر لیا, بائیکاٹ کر لیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ مکہ کی عورتوں نے اس بات پہ اجتماع کیا, متحد ہو گئیں کہ ہم خدیجہ کا بائیکاٹ کریں گے. ایک مالدار ترین خاتون تھی, اس نے ایک یتیم سے, ایک نوجوان سے جس کے پاس کچھ نہیں تو اس سے شادی کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت خواتین کو کافی ضرورت ہوتی ہے مدد کی, اس وقت کوئی عورت موجود نہیں تھی. ایسے ماحول میں جناب زہرا کی ولادت ہوئی اور پھر آئے دن یہ خبریں. اور اس کے بعد پھر جب سن تھوڑا سا بڑھا بی بی کا تو پھر یہ خبریں آتی تھیں, کسی نے میرے بابا کو زخمی کر دیا, کسی نے اجڑی پھینک دی, کسی نے کوڑا پھینک دیا, کسی نے بے ادبی کی, کسی نے زبان سے در حقیقت میرے بابا کو آزار پہنچانے کی کوشش کی, کسی نے جسمانی ایزا اور آزار کے ذریعے سے رسول اللہ کو دکھ پہنچایا. بچی دیکھ رہی ہے بابا آ رہے ہیں زخمی حالت میں ہیں, کپڑے بعض اوقات جو ہے وہ اس گندگی سے جو آپ پہ ڈالی جا رہی ہے آلودہ ہو گئے ہیں. بعض اوقات خود جناب زہرا جو ہیں وہ آگے بڑھتی تھیں, اور خصوصاً شاب ابی طالب کے بعد یہ تین سال کا جو محاصرہ, یہ تین سال کا محاصرہ کب ہوا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں. جب مسلمان ہجرت کر چکے حبشہ, جب شدتیں بڑی, صعوبتیں بڑی, مسلمان ہجرت کر گئے, اب کفار کے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, بڑے تل مل آئے, بڑے سیخ پا ہوئے. چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کے بیٹھے اور کہا کہ اب جو لوگ آئیں گے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. اب جو لوگ واپس آئے حبشہ کی ہجرت کے بعد, اب انہوں نے اب یہ طے کیا کہ سارے عرب مل گئے اور کہا کہ ہم محمد اور اس کے پیروکاروں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. اور یہ کہ انہوں نے معاہدہ کیا اور اس کو کعبے میں اور ایک تاریخ کے مطابق ابو جہل کے پاس رکھوا دیا. اور یوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشورے سے یہ ابھی شعب میں, جس کو بعد میں شعب ابی طالب کہا جانے لگا, اس میں منتقل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے منصوبہ یہ کیا تھا. کیوں منتقل ہوئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی بھیجا گیا تھا. تو زبردستی نہیں گئے تھے جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ تنے تھنا تھے, ابو طالب تنے تھنا تھے اور نیا نیا اسلام آیا تھا, نئی نئی تبلیغ ہو رہی تھی, اس وقت یہ کفار مکہ قتل کرنے کے در پہ تھے. اس وقت تو فرار نہیں کیا, اس وقت تو یہ گھاٹی میں نہیں گئے. اب جبکہ تعداد بھی زیادہ ہو گئی, مسلمانوں کی طاقت و قدرت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اب کیوں چلے جائیں گے؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ان تمام عرب قبائل نے مل کے ایک معاہدہ کیا اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو بلایا, قاتلوں کو, جلادوں کو, کہ تم سب مل کر شب خون مارو محمد پر, تاکہ ابو طالب کو دیت لینے کا یا خوب وہاں لینے کا یا بدلہ لینے کا موقع نہیں. بھائی کس سے بدلہ لے گا؟ یہ پچاس قبیلے, پچاس قبیلوں سے تھوڑی جنگ کریں گے تنہ تنا. اب منصوبہ یہ بنایا گیا. چنانچہ جب حضرت ابو طالب کو اس فیصلے کی خبر ملی, آپ نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے. جناب ابو طالب اور تمام افراد کی کمیٹی بیٹھی اور اس میں یہ فیصلہ ہو کہ ہم یہاں پر فی الحال منتقل ہو جاتے ہیں, جو مکے سے کچھ دور, کچھ میٹر دور ایک دو پہاڑی ہیں, ان کے درمیان کا ایک علاقہ تھا, وہاں پہ منتقل ہو جائیں. اور تین سال در حقیقت یہ سخت ترین دور گزرا ہے, انتہائی سخت ترین دور, کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم کے بچوں کی سسکیاں اور ان کے بلکنے کی آوازیں اس گھاٹی میں گونجتی تھیں. اتنا سخت ترین دور تھا. اور یہ جناب زہرا نے یہ سب حالات دیکھے. یہ میں حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو اندازہ ہو کہ بی بی جو پروان چڑھ رہی ہیں کس ماحول میں, کن سیاسی حالات میں, معمولا اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے، میں صرف تاریخ اعتبار سے یہ ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ ماحول ہے۔ دیکھیے، جب بھی کسی واقعے کو انالائز کرنا ہو، جب بھی کسی واقعے کو سمجھنا ہو، تو اس وقت کے سیاسی اور جغرافیائی حالات، ایک، اس معاشرے پر حکومت کرنے والے افکار و نظریات، دو، اور اس معاشرے میں پرورش پانے والے دین اور مذہب و مسلک کو اسٹڈی کیے بغیر آپ کسی بھی واقعے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جغرافیائی حالات، سیاسی حالات، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے افکار، لوگوں کے نظریات، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں سیرت جناب زہرا کا ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد منتقل ہو جائیں گے ہم اصل گفتگو میں۔ عزیزان، مومنین اگر تھوڑی زحمت کرو آگے آگے تشریف لیں تاکہ مومنین کو بھی جگہ مل سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب 3 سال کے بعد جناب ابو طالب باہر تشریف لائے گھاٹی سے، کفار سمجھے کہ شہ صلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب گئے کفار کے پاس اور کہا کہ جو معاہدہ تم نے، اگریمنٹ تم نے لکھ کے فلاں جگہ محفوظ کیا ہے، اس کے بارے میں میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ معاہدہ دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا ہے، صرف اللہ کا نام محفوظ ہے، بقیہ سب کو دیمک کر دیا۔ انہوں کا شاید یہ بھی کوئی حربہ ہے، کہا کہ یقین نہیں آتا، جا کے دیکھو۔ ابو طالب وہ ہیں کہ نبی نہیں ہیں، وصی نہیں ہیں، بقول معروف ولی نہیں ہیں، لیکن محمد کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ شام سے باہر آ کر کافروں سے ڈائیلاگ اور گفتگو کر کے بتا رہے ہیں، جو کچھ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے اس پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا محمد کو اپنے کانوں میں جبرائیل کی آنے والی آواز کا یقین ہے۔ جتنا یقین محمد کو اپنے کانوں پر ہے، اتنا ہی یقین مجھے اپنے کانوں پر ہے۔ جا کے دیکھو، معاہدہ کھولا گیا، دیکھا پورا کاغذ جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف بسمک اللہم لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا، یہاں سے پھر اہل بیت باہر آئے۔ اور پھر یہی وہ موقع ہے کہ جب جہاں پر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، اس کو عام الحزن قرار دیا۔ اور پھر یہاں سے جناب زہرا کی زندگی کا ایک نیا پہلو واضح ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ام ابیہا، ام ماں ابیہا، اپنے والد کی ماں، اتنی خدمت کی۔ خوب آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ گفتگو، یہ آپ نے سنی ہوئی گفتگو ہے، ام ابیہا، ہمارے نام بھی رکھے جاتے ہیں، یہ ام ابیہا یعنی والد کی ماں، ان اتنی خدمت کی، اتنی اس نوجوان بچی نے اپنے والد کی در حقیقت پدریت کا حق ادا کیا کہ والد کو کون سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین کو کہنا ہے ام ابیہا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دو روٹی پکانے کا نام ام ابیہا ہے، بستر بچھانے کا نام ام ابیہا ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والی کا نام ام ابیہا ہے، رسول اللہ کے زخموں پر مرہم رکھنے والی کو ام ابیہا کہتے ہیں؟ خوب یقیناً جناب زہرا نے یہ کام کیے، زخموں پہ مرہم بھی رکھے ہیں، پٹی باندھی ہے، تیمارداری بھی کی ہے، بستر بھی لگایا ہے، کھانا بھی بنایا ہے، خدمت بھی کی ہر طرح کی، لیکن کیا رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی کو صرف انہی کاموں کی وجہ سے ام ابیہا کہا؟ بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کیا صرف انہی کاموں کی وجہ سے کہا؟ اگر یہ کام آپ کے صرف انہی کاموں کی وجہ سے کہا، یہ جفا ہے جناب زہرا کے حق میں، یہ جفا ہے رسول اللہ کے حق میں، اور یہ جفا ہے رسول کی طرف سے
بلکہ یوں کہوں یہ جفا ہے رحمت للعالمین کی طرف سے سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین کو ام ابیہا کا لقب دینے کی وجہ سے، یہ جفا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ان کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے فاطمہ تم میری بیٹی صحیح لیکن در حقیقت آج تم جانشین بن گئی. کس کی؟ عبد المطلب کی، ابو طالب کی اور خدیجہ کی. اس جانشینی کا نام ام ابیہا ہے. صرف مادی ضروریات کو پورے کرنے کی وجہ سے رسول اللہ نے امیہ بیہ نہیں کہا بلکہ یہ جانشینی بتا رہی ہے کہ جس طرح عبد المطلب نے اس زمانہ طفولیت میں میری کفالت کی، میری حفاظت کی، میری خدمت کی، میرے چچا نے، اور پھر ازدواج کے بعد میری شریک حیات سیدہ طاہرہ نے میری حفاظت کی، اسی طریقے سے اب وہ حسیہ نہیں ہے. اگر کسی کو ابو طالب کا مزاج دیکھنا ہو، عبد المطلب کا لہجہ دیکھنا ہو اور خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت دیکھنی ہو تو فاطمہ زہرہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور یہ تینوں کردار جناب زہرہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں. عبد المطلب کا جلال بھی، ابو طالب کی سیرت بھی، اور ماں خدیجہ کبریٰ کا در حقیقت کردار بھی. اب زندگی کا بھی یہ جو کہا کہ ام ابیہا، یعنی یہ تینوں کردار ایک شخصیت میں موجود ہیں. جناب زہرہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ اس حد تک عبادت کرنے والی، کہا جاتا ہے کہ جب آپ عبادت کرتی تھی تو آپ کے وجود مقدس سے نور ساتے ہوتا تھا. اللہ اکبر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے، نور ساتے ہوتا ہے. اسی لیے زہرا کہا جاتا ہے، یعنی روشن، درخشاں، تابناک وجود رکھنے والی. اور جناب زہرہ کا نام فاطمہ جو رکھا گیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دو وجوہات کے بنا پر، لأنها فطمت من الشر، وہ شر اور برائی سے بہت دور ہے. لأن فطمہا وَإِنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ، فاطمہ زہرہ کو اللہ نے ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھا اور فاطمہ زہرہ کے محبوں کو اللہ نے جہنم سے دور رکھا. جناب زہرہ اپنے شیعوں کو بچانے والی ہیں روز قیامت، اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے. اور تقریباً 80 کے قریب القابات آپ کے ذکر کیے گئے ہیں. اگر میں وہ 80 کے فہرست وار بتانے لگوں تو وقت ہمارا کافی نکل جائے گا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ دو مجالس میں اس کے کچھ القابات کا آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجیے محمد وال محمد. یہ آپ کی سیرت تھی، آپ کی معرفت کا یہ عالم ہے. ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے آقا شریعت مرحوم کا، فاطمہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن معصوم ہیں. بلکہ یوں کہوں کہ نبوت اور امامت کے امتزاج کو اگر دیکھنا ہو تو فاطمہ کی عصمت پہ تلاش کیجیے. معصوم ہے اور عصمت کے اس درجے پر ہیں، معرفت کے اس درجے پر ہیں کہ ملائکہ کی گفتگو خود سماعت کر رہی ہے. یہ شب جمعہ جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، رویان جابر عبداللہ الانصاری، جناب جابر عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ نے فرمایا ایک دن میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے. یہ جو روایت ہے اسی میں کیا ہے
جب پنجتن جمع ہو گئے تو اب رسول اللہ سے نقل نہیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ جناب زہرا خود نقل کر رہی ہیں کہ جبرائیل نے اللہ سے کہا، توجہ رکھیے گا، یہ ہے نبوت کے دامن میں پلنے والے لوگ، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، عصمت کا درجہ ہے، ولایت ہے یہ. کیا کہا؟ کہ قال جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے اللہ سے، نقل کون کر رہا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی یہ معرفت کا عالم ہے. یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا کون ہے اس چادر کے نیچے؟ تو اللہ بھی تعارف کیسے کرا رہا ہے؟ اللہ تعارف محمد سے نہیں کرا رہا، علی سے نہیں کرا رہا، جوانان جنت سے نہیں کرا رہا، بھائی سب سے عزیز کون ہے؟ محمد حبیب. لولا کا ما خلقت الافلاق، اے حبیب تم نہ ہوتے تو کچھ نہ کرتا. علی مرتضی جو وسیع ہے، جانشین ہے، بھائی ہے، اس کی وجہ سے تعارف نہیں ہے. وَهُمْ فَاطِمَتُ، وہ فاطمہ ہیں، یعنی تعارف اگر ہو رہا ہے، اگر انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فاطمہ کے والد ہیں، بلکہ یوں نہیں کہا، بل یہ نہیں کہا، معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ان کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ علی ہے ان کی زوجہ فاطمہ ہے، یہ حسنین ان کی ماں فاطمہ ہے، بلکہ تعارف فاطمہ کے محوریت سے کرایا جا رہا ہے. وہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ والوہا وہ بنوہا، یہ فاطمہ ہے، محور نظام ہستی ہے، یہ اس کے بابا رسول اللہ ہے، یہ اس کا شوہر علی ہے، یہ اس کے دونوں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. اب اس گفتگو کو کون نقل کر رہا ہے؟ جناب زہرا. پھر جبرائیل نے کہا اے خدا مجھے اجازت ہے میں بھی نیچے اتر جاؤں، انا کون السادسا، میں ان میں چھٹا بن جاؤں؟ تو خدا کہتا ہے کہ ہاں بالکل چلے جاؤ. اور میں نے ما خلق تو سما مبنی ولا ارض مدیا ولا قمر منی ولا شمس مضیا، یہ جتنی بھی تعریف ہیں یہ سب کون نقل کر رہا ہے؟ جناب زہرا نقل کر رہی ہیں. معرفت کا یہ عالم ہے عزیزان گرامی. اس معرفت میں ہونے کے باوجود بھی آپ کا عمل، آپ کا کردار، کہ جناب زہرا نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی چیز طلب نہیں کی، توجہ رکھیے گا، کوئی چیز. یہ ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک سبق آموز نقطہ ہے. بعض اوقات توقعات بڑھ جاتی ہیں، یہ لا دیا جائے، وہ لا دیا جائے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. مدینے میں، مکے میں مولا کائنات کی زندگی بہت سخت تھی، سخت تھی کہ مختلف قسم کی معموریت رسول اللہ کو دی جاتی، کی طرف سے دی جاتی تھی، کبھی اس شہر میں، کبھی اس غزوے میں، کبھی اس جنگ میں، کبھی یہ مسئلہ، کبھی فلاں جگہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی کوئی صلح صفائی کا موقع ہے. کون علی پیش ہیں؟ جناب زہرا تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ کہا کہ دو روز ہو گئے، نہ آپ کے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے. مولانا نے کہا فاطمہ مجھے بتایا نہیں تم نے؟ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ خدا نہ کرے میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کو مہیا کرنا آپ کی قدرت سے باہر ہو، جس کو آپ نہ لا سکیں. کون؟ جو مولا کائنات ہے. توجہ رکھیے گا، کیونکہ اہل بیت روحانیت کے ذریعے سے حکومت کرنے کے مجاز نہیں تھے، اہل بیت کو انسانی و بشری اصولوں کے مطابق حکومت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، روحانیت، تکوینیت و معرفت کے ذریعے سے نہیں، معجزات کے ذریعے سے نہیں. جیسے عام انسان زندگی بسر کرتا ہے، آپ بھی ایسی زندگی بسر کیجیے. یہ جناب زہرا کی سیرت ہے. یعنی در حقیقت کوئی ایسی توقع، کوئی ایسی امید نہ رکھی جائے علی مرتضیٰ سے کہ جس کو مہیا کرنا یا جس کو گھر والوں کے لے کے آنا علی کے لیے سخت ہو. آج لوگ قرضوں میں دبے جاتے ہیں، جی یہ کارڈ وہ کارڈ فلاں کارڈ، کہ جناب گھر والوں کے لیے فرمائشیں پوری کی جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے والدین اے ٹی ایم کارڈ ہو گئے. بیوی کہتی یہ لا دو، بچوں کہتے ہیں یہ لا دو، ہم لا دیتے ہیں. ہم باپ نہیں ہیں، हम ए टी एम कार्ड हैं, हमारी माएँ माएँ नहीं हैं, वो ए टी एम कार्ड है। माँ बाप बनने की कोशिश करें, बच्चों के लिए ए टी एम कार्ड बनने की कोशिश न करें, इसलिए कि बच्चों को एहसास की ज़रूरत है। दौलत और पैसे की ज़रूरत हर चीज़ पूरी नहीं कर सकती अजीज़ाने गिरामी। चुनाचे ये वजह है। तरबियत का अंदाज़ देखिए आप, जनाब ज़हरा की तरबियत किस तरीके से तरबियत कर रही हैं कि बच्चा भागता हुआ आया घर में, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, वालेकुम सलाम या कुर्रत आइनी व समरत फुआदी, मादर गिरामी सलाम, मेरी दिल की ठंडक, मेरी आँखों के नूर, चैन, हुसैन हसन तुम पे सलाम, इन्नी अशम इंदक रायहतन तय्यबा कअन्नह रायहत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं आपके पास ऐसी खुशबू पा रहा हूँ गोया रसूलल्लाह की खुशबू है। ये नहीं कहा कि घर में खुशबू, देखिए जब रसूलुल्लाह गुजरते थे तो खुशबू वहाँ बस जाती थी, ये नहीं कहा कि घर में खुशबू आ रही है। माँ मरकज होती है घर का, मरकज होती है। बच्चा क्या कह रहा है, इन्नी अशुमो फिल बैत, नहीं कहा घर में खुशबू आ रही है, इन्नी अशुमो इंदके, मैं आपके पास ये बुए रिसालत पा रहा हूं। ये तरबियत है। ये बच्चा उसी वक्त कहेगा कि जब माँ और बच्चे के दरमियान एक मेहरबान राबता मौजूद होगा, मोहब्बत का किरदार मौजूद होगा, तवज्जो रखेगा भाई। बच्चे को जब देखता है कि माँ ज़्यादा इनाम और इकराम कर रही है तो बच्चा थोड़ी सी चापलूसी से काम लेता है, आई लव यू मामा, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप प्यारी अम्मी हैं, दस किस्म के मीठे जुमले बोलेगा। लेकिन यहाँ तो कोई शरीनी तकसीम नहीं हो रही, बच्चा खेलता हुआ भागता हुआ आया, सलाम अर्ज़ के जवाब पाया और कहा गया मुझे जो है वो बुए रसालत आ रही है, यहाँ पे खुशबू रसालत आ रही है, आपके पास से आ रही है। इसका मतलब यह है कि माँ और बच्चे के दरमियान इतना गहरा और इतना मुस्तहकम रिश्ता था कि बच्चा जैसे ही घर की फिजा में आया तो उसे बुए रसालत भी माँ के तवस्सुस से महसूस हो रही है। इंदके इंदके यानी आपके पास से आ रही है मादर गिरामी, इसका मतलब है कि एक गहरा ताल्लुक है। अब यहां से नुक्ता मिल गया कि हमारी माओं की तरबियत ऐसे होनी चाहिए कि बच्चे की पूरी दुनिया माँ के महवर के गिर चक्कर लगाए, तब जाके हमारा घर फातिमा का घर होगा, हमारी तरबियत तरबियत फातिमा होगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। अब ये एक अंदाज, उसके बाद आपकी सोशल लाइफ उठा के देखिए। ये रिवायत हमने कई दफ़ा सुनी, शब जुमा इमाम हुसैन बैठे हुए, इमाम मुसल्ले पर है, एक एक का नाम लेके दुआ फरमा रही हैं बीबी, इसके लिए दुआ, इसके लिए दुआ, यहाँ तक कि सुबह की अजान हो गई। बच्चे ने पूछा मादर गिरामी हमारे लिए दुआ, तो कहा पहले पड़ोसी बाद में घर वाले, अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी बाद में घर वाले। अब ये वाकई आपने सुना हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा तहकीक करने की कोशिश करें। जनाब ज़हरा की सोशल लाइफ, सोशल से क्या मुराद है, इज्तिमाई लाइफ, इज्तिमाई लाइफ माशरती लाइफ, यानी अपने माशरे से कटी हुई नहीं है, जुड़ी हुई है। अब अगर पड़ोसी की जो हुदूद बयान की गई हैं अखलाकियात में, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये 40 घर, 40 40 को 40 को 4 से अगर ज़र्ब दें तो कितना बनते हैं, 160। अगर उस ज़माने में औसतन हर घर में 5 अफराद रहते हों तो कितने अफराद हो गए, 160 से ज़रा 5 को ज़र्ब दे दीजिए, 800। अच्छा, ये जो 40 घर इस लाइन में, 40 घर इस लाइन में, अब सीधे हाथ से लेकर और सामने तक इस दरमियान में जो घर आए उनको मैंने शुमार नहीं किया है, तवज्जो रखिएगा। 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर की तरफ, अब इधर से लेकर इधर तक जो एंगल और जाविया बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा,
میں نے بیچ میں آنے والے گھروں کو شمار نہیں کیا، میں نے کہا 40 گھر چار طرف صرف، تو 160 کو 5 سے ضرب دیجیے، 800 افراد. یعنی جناب زہرا کا تقوی، پرہیزگاری، عفق، پاکدامنی، معرفت خدا، عصمت، ولایت، سب ان کو معاشرے سے مربوط رکھے ہوئے ہے کہ اپنے اطراف میں بسنے والے 800 افراد کا نام لے کر بنفس نفیس دعا فرما رہی ہیں. توجہ کیا آپ نے، 800 افراد، یہ انالائز ہے، 800 افراد. ہمیں دو گھر چھوڑ کے تیسرے گھر میں جو ہوتا ہے اس کا گھر نہیں، اس کا گھر والے کا پتہ نہیں معلوم ہوتا، اس کا نام نہیں معلوم ہوتا. خیر یہ بڑے شہروں کی بات بتا رہا ہوں، میں چھوٹے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ جناب زہرا کا اجتماعی کردار ہے. اور پھر آپ کا روحانی کردار، آپ کی سیرت، آپ کا تقویٰ، آپ کی ہدایت، آپ کا جلال، آپ کی حشمت، آپ کے معجزات، آپ کا علم، یہ سب ایک بہت تفصیلی پہلو ہے. آج ابتدائی گفتگو ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ ولی ہے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، کیسے لے جائے گا؟ ان ہستیوں کے ذریعے سے لے جائے گا. زہرا کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو، شہزاد کونین کی، تمہاری ازدواجی زندگی بہتر ہونی چاہیے. اب اگر زہرا، جناب زہرا علی مرتضیٰ کی سیرت کو سامنے رکھیں اور ازدواجی زندگی بہتر نہ ہو، کیا فائدہ؟ اگر بچے کی تربیت جناب زہرا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہ ہو، پھر ایسے محب ہونے کا، ایسے پیروکار ہونے کا، ایسے شیعہ ہونے کا، ایسے پیچھے چلنے والوں کا کیا فائدہ؟ یہ صرف نعرے کی حد تک ہو. یہ جو میں نے کہا کہ حجت، یعنی جب میں روز قیامت پہنچوں تو میرے پاس حجت ہو جناب زہرا کی سیرت سے، اللہ میں نے یہ کام جناب زہرا کی سیرت کے مطابق کیا تھا، دلیل ہے، وزن ہے میرے پاس، تاکہ میں نجات یافتہ ہو جاؤں. اس لیے وہ بحث میں نے کی تھی. چنانچہ جناب زہرا کے مختلف پہلوؤں کو اٹھا لیجیے، اور صرف یہ نہیں بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کنیز خاص کو خاص قسم کے معجزات سے نوازا ہے. ایک دفعہ مولا کائنات کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مولا تشریف لائے، زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں آقا، کھانے کو نہیں ہے. کہا کہ اچھا، کوئی درہم و دینار نہیں ہے؟ جناب زہرا کی چادر لی اور اسے جا کر ایک یہودی کے گریوی رکھوا دیا، گریوی رکھوا دیا کہ اگر فلاں تاریخ تک میں تمہارے پیسے نہ دوں، تم اس چادر کو بیچ کے اپنے پیسے لے سکتے ہو. اس یہو نے چادر لی اور گھر کے ایک کمرے میں لٹکا دی. رات کو اس کی بیوی جب اٹھی تو دیکھا کہ اس کمرے سے نور نکل رہا ہے، پریشان ہو گئی، شوہر کو جگا کے لائی، ہمارے گھر میں روشنی ہو گئی ہے. کیسی روشنی ہے؟ بہت شدید نور ہے. شوہر گئے بیوی کے ساتھ، دیکھا کہ جس دیوار پہ وہ چادر لٹکی ہے اس سے نور ساتھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے پورے یہودیوں کو، قبیلے کو جمع کر لیا. تاریخ نے لکھا ہے 80 سے زیادہ افراد چادر زہرا سے ساتھ ہونے والے نور کو دیکھ کر ایمان لے آئے. ایمان لیا. اور یہی وجہ ہے جناب زہرا کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک والد کے گھر میں، ایک شوہر کے گھر میں. عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ جس میں انسانوں کے مزاج کی عکاسی کی گئی ہے، کل من یرید حیاتہ لرجالہ یا من یرید رجالہ لحیاتہ. توجہ رکھیے گا، کل من یرید، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ
زندگی جیے لیکن دنیا کے لیے جیے، شوہر کو پسند کرے اپنی زندگی کے لیے، فلاں چیز چاہے اپنی زندگی کے لیے، یعنی زندگی در حقیقت کیا ہے؟ ایک وسیلہ بن گئی، جناب میں فلاں چیز تک پہنچ جاؤں، فلاں چیز مجھے حاصل، کل من یرید، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، کس لیے؟ فلاں چیز تک پہنچے، کل من یرید حیاتہ لرجالہ، یعنی ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میں ایک مقصد تک پہنچ جاؤں، لیکن زہرہ وہ ہے جو زندگی گزارنا نہیں چاہتی، اپنے امام کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہتی ہے، یا من یرید رجالہ لحیات، جو اپنے شوہر اپنے امام کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار رہی ہے، زندگی گزارنا اس لیے ہے کہ اگر والد کے گھر میں ہو تو میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے، میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، اگر شوہر کے گھر میں آ گئی ہوں تو میرا مولا کائنات مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے جناب زہرہ کی سیرت، اور ایسے بہت سارے در حقیقت معجزات اور کرامات جناب زہرہ کی سیرت میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. ایک علمی تحفہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جناب زہرہ کے اقوال سے ایک علمی تحفہ وہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے، تاکہ جو مشکلات ہیں، جو صعوبتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، وہ بیوی کے اقوال کے روشنی میں کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، پیروں کے چکر میں، مریدوں کے چکر میں، تعویذوں کے چکر میں، اور باباؤں کے چکر میں، عاملوں کے چکر میں نہ پھنسیں، ذائچے بنانے والوں کے چکر میں نہ پھنسے. عزیزانِ گرامی، جناب زہرہ کے حرز موجود ہیں، تعویذ موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، ان کو اٹھائیے، ان کو اپنے گھروں کی، اپنی دنیا کی، اپنے قلب کی، اپنی آخرت کی زینت بنائیے. بی بی کے کئی دعائیں ہیں، کاش وہ دعائیں عام ہوں اور ہم وہ پڑھیں، وہ حرز، وہ دعائیں، وہ تعویذ جو بی بی نے ہم تک پہنچائے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج کا علمی تحفہ یہ کہ بی بی فرماتی ہیں، جو شخص اللہ کے لیے خالص عبادت انجام دے، اللہ بہترین مصلحت کو اس کے لیے نازل فرماتا ہے. من اخلص للہ خالص عبادت، جو اپنی عبادت کو خلوص سے اللہ کے لیے بھیجے گا، اللہ بہترین مصلحت کو اس کے لیے مقرر فرمائے گا. اگر خلوص ہماری زندگی میں ہو علم کے ساتھ، یہ علم کہ ہمیں کرنا کیا ہے، نماز پڑھنی ہے تو مجتہد کی توحید المسائل کے مطابق ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کیسے نماز، کیسا روزہ، کیسے زکوٰۃ، کیسے خمس، کیسے جہاد ادا کی جائے، یہ سارے مسائل مجتہد ہمیں بتائے گا، جامع شرائط فقیہ بتائے گا. علم ہو اور پھر خلوص ہو، طریقہ محمد آل محمد کی دین کے مطابق اور پھر خلوص. کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر پریشانی ہوگی تو وقتی ہوگی، اس کے بعد خدا ایک آسانی اور نجات کا دروازہ کھول دے گا. آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات گزری ہیں؟ بہت ساری، بڑے کڑے وقت گزرے ہیں، شدید حالات تھے، لیکن کیا سب ٹھہرے رہے، رکے رہے، سایہ فگن رہے؟ نہیں، چلے گئے، آئے تھے، مشکلات تھیں، حل ہو گئیں. آج یاد کرتے ہیں فلاں وقت بڑے مشکل حالات تھے، بڑے کڑے حالات تھے، بڑی مشکلات تھیں، صبر کرنا مشکل تھا، لیکن آج خوش کہ گزر گیا، گزر جائے گا. بی بی کہہ رہی ہے کہ دیکھو، اللہ کا دامن اور اللہ کی پرخلوص عبادت کا دامن نہ چھوڑنا. اگر تمہارا رابطہ اللہ سے علم اور خلوص کے ذریعے سے ہے، تو اللہ کی بہترین مصلحت اور حکم تمہارے حق میں نازل ہوگا. بس. اور ایک واقعہ یا معجزہ جو در حقیقت میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں پھر مصائب کا آغاز،
کہ دو معجزات ایسے ہیں جناب زہرا کے حوالے سے. معجزات ایک معجزہ ہے, معجزہ بھی ان معنی میں کہ یعنی دیکھنے اور سننے والے کے لیے معجزہ ہے, وہ جناب زہرا کی نسبت معجزہ نہیں ہے. شیخ جعفر شوستری بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, قم میں اپنے گھر مجلس اعضاء منعقد کرتے ہیں بی بی شہزادی کونین کی یوم شہادت پر, خطیب آتا ہے, عالم آتا ہے, گفتگو کر رہا ہے, وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابھی مصائب کا آغاز ہوتا ہے کہ اچانک شیخ جعفر مجتہدی ایک زوردار چیخ مارتے ہیں اور یہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں, شدید انداز سے گریا. مجلس تمام ہو گئی, تمام مومنین جو ہے جب مصافحہ کر رہے تھے مجتہد سے, تو کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ مصائب کے دوران آپ اتنے شدید انداز سے گریا کر رہے تھے اور آپ کا گریا تھم نہیں رہا تھا. کہا میں کیا کروں, جب مصائب کا آغاز ہوا تو میں نے دیکھا شہزادی کونین مجلس اعضاء میں تشریف لائی ہے, مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے بے ادبی محسوس کی کہ میں یہاں پر رہوں اور بی بی دروازے پر ہوں. میں پہنچ گیا, ایک یہ کہ بی بی خود نگاہ رکھتی ہیں تشریف لاتی ہیں, دوسری جو ایک اور دعا ہے جو جناب زہرا کی قبول ہوئی ہے. ایک شخص کو مکے میں دیکھا گیا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, دونوں پیر نہیں تھے, آنکھوں سے اندھا تھا اور فریاد کرتا ہے خدا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, اور تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر در حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ فریاد اور دعا سننے والوں کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کہا تو اتنی تڑپ کے دعا کیوں کر رہا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اگر تو میری حقیقت جان لے شاید تجھے اندازہ ہو سکے. کہنے لگے کہ میں کربلا میں موجود تھا اور میں حسین کے لاشے پر اس وقت پہنچا جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے دیکھا امام حسین نے جو لباس سے زیرین شلوار زیب تن کیا وہ بہت قیمتی ہے, اور اس میں جو ازار بند ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ میں یہ لباس چھین لوں. یہ کہہ کے میں نے در حقیقت ہاتھ کو بڑھانا چاہا تاکہ امام کے جسم مبارک سے وہ لباس اتار لیا جائے. اسی اثنا میں امام کا ہاتھ سیدھا ایک دفعہ اس لباس پر تھم گیا, خبردار اس کو نہ کھینچنا. کہنے لگے میں اتنا بڑھا کہ میں نے امام کے سیدھے ہاتھ کو قطع کر دیا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ چاہا کہ یہ جسارت کروں, امام کا الٹا ہاتھ اٹھا اور اپنے لباس کو گرفت میں لے لیا, میں نے امام کے بائیں ہاتھ کو قطع کر دیا. اور اس کے بعد کہتے میں نے اتنی گرجدار اور خوفناک آواز سنی کہ میں بے ہوش ہو گیا. عالم خواب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ تشریف لائے ہیں, علی مرتضیٰ آئے ہیں, جناب زہرا آئی ہیں اور رسول اللہ کے ہاتھ میں سر حسین ہے. اللہ اکبر, سر حسین ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں, اور جناب زہرا اللہ سے شکایت کر رہی ہے اے اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے حسین کے ہاتھوں کو قطع کیا, اے اللہ اس کے ہاتھوں کو قطع کر دے, اس کی ٹانگوں کو قطع کر دے, اس کو دنیا اور آخرت میں اندھا محشور فرما. وہ شخص چیخ مار کے کہتا ہے ارے زہرا کی دعائیں پوری ہوئی, میں جب بیدار ہوا تو میرے ہاتھ نہیں تھے, میری ٹانگیں نہیں تھیں, میں آنکھوں سے اندھا تھا. اور زہر جناب زہرا کی چوتھی دعا کیا تھی, اے خدا آتش جہنم میں اسے ڈال دے. میں خدا سے فریاد کر رہا ہوں کہ زہرا کی دعا پوری نہ ہو. میں کہوں ارے زہرا کی دعا پوری کیوں نہ ہو, ارے جس کے لال کو اس بے دردی سے مارا گیا کہ جب بازار محشر میں زہرا تشریف لائیں گی تو ہاتھ میں خون بھرا کرتا ہوگا, ایک دفعہ میدان حشر میں جناب زہرا کرتا لٹکا دیں گی اور کہیں گی خدا بندہ میرے بچے کے ساتھ انصاف کر. یہ وہ ماں ہے, یہ وہ ماں ہے کہ جو حسین کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی ہے. ہاں ہمارے پاس دو دن اور ہیں, ہم تفصیل کے ساتھ مسائل پڑھیں گے, لیکن عزیزہ نگرامی میں چاہتا ہوں کہ جناب زینب اور جناب فاطمہ زہرہ کے مسائل کا کچھ تذکرہ کروں. دیکھیے دونوں کی زندگی میں دربار ہے, زینب کی زندگی میں بھی اور فاطمہ کی زندگی میں بھی, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ارے یہاں پہ جلتا ہوا دروازہ ہے, کربلا میں جلتے ہوئے خیام ہے. یہاں محسن کی شہادت ہے, وہاں علی اصغر کی شہادت ہے, کئی مماثلتیں مل جائیں گی. ادھر بھی دربار میں گئی ہے بی بی, ادھر بھی دربار میں گئی ہے بی بی, ادھر بھی بچوں کے ساتھ ہے, ادھر بھی بچوں کے ساتھ ہے. ادھر زینب اپنے امام کا دفاع کر رہی ہے, مدینے میں فاطمہ اپنے امام کا دفاع کر رہی ہے. بس عزیزان گرامی جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو میں ہاتھ جوڑ کر بی بی زینب سے کہوں, بی بی زینب یہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا ماں پر, یہ کربلا کی تیاری ہے. آج ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے, ارے کل خیام میں آگ لگنا دیکھنا ہوگا. اجرکم اللہ. ہاں جب ماں کا جنازہ دیکھا تھا تو میں کہوں گا بی بی اپنے دل کو مضبوط کر لو, آج یہاں رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھو گی. ارے کل تلہ زینبیہ پر 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھو گی. ہاں جب ماں کو الوداع کہو گی تو ماں کے کفن میں لپٹے ہوئے جسم سے جدا ہوگی, لیکن کل 11 محرم کو جب بھائی سے جدا ہوگی تو وہاں کفن نہیں ہوگا, وہاں سر بریدہ لاش ہوگی. ہاں بی بی جب بابا کا زخمی سر دیکھنا اپنے آپ کو آمادہ کر لینا, اس لیے کہ آج بابا کا زخمی سر دیکھنا ہے, ارے کل نوک نیزہ پر حسین کا سر دیکھنا ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں زینب نے تشت میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے, میں کہوں بی بی زینب یہ تیاری ہے کربلا کی, آج مدینے میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں, ارے کر کربلا میں ابن حسن کی پامال شدہ لاش کو دیکھنا ہوگا. بس یہی وجہ ہے ماں اور بیٹی میں مماثلت ہے. یہ ثانیہ زہرا ہے, یہ بھی امل مذائب ہے, وہ یہ شریکت الحسین ہے. یہی وجہ ہے جب مدینہ لوٹ کر آئی تھی تو خون بھرا کرتا لے کے آئی تھی, اماں ارے سوغات لائی ہوں, ارے خون بھرا کرتا ماں کی قبر میں رکھ دیا. ایک دفعہ زلزلہ آیا, آواز آئی کرتا ہٹا لو, مجھے نہیں معلوم لیکن بس اتنا کہوں گا بی بی کربلا میں زینب تھی 70 قدم کے فاصلے پر, خود خنجر چل